बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है, तो हमने तुम्हें भड़कती हुई आग से डराया जिसमें कोई ना जाएगा सिवाय बदबख्त शख्स के, जिसने झुठलाया और मुंह फेर लिया, और उससे अनकरीब साहिब तकवा को महफूज रखा जाएगा जो अपने माल को देकर पाकीजगी का एहतमाम करता है, जबकि उसके पास किसी का कोई एहसान नहीं है जिसकी जजा दी जाए सिवाय ये कि वो खुदाए बुजुर्ग की मर्जी का तलबगार है, और अनकरीब वो राजी हो जाएगा।
सामिन, रेडियो तहरान की सुबह की नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामिन ने सूरह मुबारक लैल की 12 से लेकर आखिर तक की आयात की तलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समात फरमाया। कारी थे करीम मंसूरी। سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ تازہ ترین خبریں اور سحر اردو ٹی وی سے نشر ہونے والے پروگرام بھی سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ سامعین، آج منگل ہے، 19 مہر 1401 ہجری شمسی مطابق 14 ربیع الاول 1444 ہجری قمری اور 11 اکتوبر 2022 عیسوی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام زاویہ نگاہ۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن سکیں گے۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے اور دعائے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ جنگ یوکرائن کے بعد کھیل کے حوالے سے لگائی جانے والی پابندیوں نے کھیل کو سیاست سے دور رکھنے سے متعلق سامراجی طاقتوں اور دم چھلوں کے دعووں کی قلعی کھول دی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کا بیان۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے محکمہ انسداد بدعنوانی کی ٹیم کو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے میں پیر کو ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستان میں دہلی کی ریاستی حکومت کے ایک وزیر نے تبدیلی مذہب کے پروگرام میں مبینہ شمولیت کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ 40 لاکھ سے زائد افغان بچوں اور نوجوانوں کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے۔ سیو دی چلڈرن کے ڈائریکٹر کا بیان۔ اور عراق کے وزیر اعظم نے ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی دھڑوں کو تعمیری مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جنگ یوکرائن کے بعد کھیل کے حوالے سے لگائی جانے والی پابندیوں نے کھیل کو سیاست سے دور رکھنے سے متعلق سامراجی طاقتوں اور دم چھلنوں کے دعووں کی قلعی کھول دی ہے۔ یہ بات رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے کھیل سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پیر کے روز تہران میں شہید کھلاڑیوں سے متعلق قومی کانفرنس کے موقع پر نشر کیے جانے والے خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ کھیل کے شعبے پر پابندیاں لگانے سے واضح ہو گیا ہے کہ مغربی ممالک اپنے مفادات کے تحت اپنی ہی مقرر کردہ ریڈ لائنوں کو پامال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے واضح کیا کہ اسرائیلی کھلاڑیوں کے ساتھ نہ کھیل کر ایرانی کھلاڑیوں کا میڈل سے محروم ہو جانا دراصل ایک کامیابی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کھیل میں حصہ لینا اس غاصب چلات صفت طفل کش صہیونی حکومت کو تسلیم کرنے اور اخلاقی برتری کو فنی اور ظاہری فتح پر قربان کرنے کے مترادف ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اندرون ملک کھیل کے ماحول کو شہید کھلاڑیوں کی روحانی قدروں سے متاثر قرار دیا اور کھلاڑیوں کے دینداری کے جذبے کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ باپردہ خاتون کھلاڑیوں کا چیمپئن شپ پوڈیم میں آنا اور غیر مردوں سے ہاتھ نہ ملانا، اپنے میڈل شودا کے اہل خانوں کو ہدیہ کرنا، سجدے میں سر جھکانا، کامیابیوں کے بعد آئمہ طاہرین کے نام کا نعرہ لگانا اور دستوں کی شکل میں زیارات کے لیے جانا، مادیات اور برائیوں سے بھری اس دنیا میں انتہائی عمیق اور بے مثال نمونہ ہے، اور اس سے ایرانی قوم کی روحانی اور اخلاقی گہرائی کو سمجھا جانا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ کوشش کریں کہ جدید کھیلوں کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب کو غالب رکھیں اور کھیل کو مغربی تہذیب کے داخلے کا پل بننے نہ دیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران کسی بھی دباؤ کے آگے جھکا ہے اور نہ ہی آئندہ جھکے گا، بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ملک میں ہونے والے حالیہ ہنگاموں پر مغربی ملکوں کے موقف اور ڈنمارک میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا راگا لاپنے والے ملک میں حملہ آور کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ چاقو لے کر ایرانی سفارت خانے میں داخل ہو، سفیر کو دھمکائے اور کارکنوں پر تشدد کرے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ ایران اپنے شہریوں کی سلامتی کا پابند ہے اور وہ بلوؤں اور ہنگاموں کو کسی طور برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے محکمہ انسداد بدعنوانی کی ٹیم کو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے میں پیر کو ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب کے محکمہ انسداد بدعنوانی کے ڈائریکٹر سید انور علی شاہ نے اسلام آباد میں صحافیوں کو بتایا کہ ان کی ٹیم کے ارکان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا اور تھانے سے باہر نکال دیا گیا۔ اس سے پہلے پیر کی صوبہ راولپنڈی کی انسداد بدعنوانی عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کا دوبارہ حکم جاری کیا تھا۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ سے متعلق کیس کی سماعت کرتے ہوئے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست مسترد کر دی اور حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ قابل ذکر ہے کہ صوبہ پنجاب کے محکمہ انسداد بدعنوانی کی ٹیم کو دو دن قبل بھی وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری میں ناکامی ہوئی تھی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ نے محکمہ انسداد بدعنوانی کی سفارش پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کا غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا تھا۔ ہندوستان میں دہلی کی ریاستی حکومت کے ایک وزیر نے تبدیلی مذہب کے پروگرام میں مبینہ شمولیت کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق دہلی کی ریاستی عام آدمی پارٹی کی حکومت کے سماجی بہبود کے وزیر راجندر پال گوتم نے اپنے عہدے سے اتوار کو استعفیٰ دیا۔ دہلی سے موصول اطلاعات کے مطابق 5 اکتوبر کو دہلی کے جھنڈے والان علاقے میں ایک تقریب منعقد ہوئی تھی جس میں مبینہ طور پر 10,000 ہندوؤں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے بت مت اختیار کر لیا تھا۔ تقریب میں دہلی کے ریاستی وزیر راجندر پال گوتم نے بھی شرکت کی تھی۔ مذکورہ تقریب سالانہ تقریب تھی اور اس کا اہتمام بدھسٹ سوسائٹی آف انڈیا اور مشن جے بھیم نے کیا تھا۔ راجندر گوتم مشن جے بھیم کے بانی ہیں۔ بعد ازاں اس تقریب کا ایک ویڈیو سامنے آیا اور وزیر موصوف پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ نیز بی جے پی وزیر کے استعفے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ہندوستان ٹائمز کی ویب سائٹ کے مطابق دہلی کے وزیر راجندر گوتم نے یہ کہتے ہوئے کہ بی جے پی انہیں بدنام کرنے اور ان کی پارٹی کو نشانہ بنانے کے لیے اس پر گندی سیاست کر رہی ہے، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 40 لاکھ سے زائد افغان بچوں اور نوجوانوں کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے. سیف دی چلڈرن کی ڈائریکٹر برائے افغانستان نورا حسنین نے اپنے مرتب کردہ ایک رپورٹ میں افغان بچوں پر پڑنے والے نفسیاتی دباؤ کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. نورا حسنین کا کہنا ہے کہ ہر 4 افغان بچوں میں سے ایک میں افسردگی اور اضطراب کی علامات کا مشاہدہ کیا گیا ہے, جبکہ 2/3 بچے پریشانی, غم اور غصیلے پن کا شکار ہیں. اس رپورٹ کے مطابق افغانستان کے موجودہ بحران کی وجہ سے بچوں کو نفسیاتی توجہ اور الفت میں کمی کا سامنا ہے, اور اکثر خاندان اپنے بچوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں ہیں. افغانستان میں امریکہ کے 20 سالہ قبضے, جنگ اور قتل و غارت گری نے افغان بچوں کو بری طرح متاثر کیا ہے, اور بین الاقوامی ادارے متعدد بار بھوک اور غربت کے بارے میں خبردار کر چکے ہیں. اس صورتحال کے باوجود امریکہ نے جھوٹے ہیلے بہانوں سے افغانستان کے 10 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں. عراق کے وزیر اعظم نے ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی دھڑوں کو تعمیری مذاکرات کی دعوت دی ہے. پیر کے روز اپنے ایک نشری خطاب میں وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے ملک کی تمام سیاسی قوتوں سے اپیل کی کہ موجودہ سیاسی بحران کے حل کے لیے ہمگیر قومی ڈائیلاگ کا آغاز کریں. انہوں نے کہا کہ ہم نے گزشتہ برس قوم کے مطالبے پر قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کامیابی کے ساتھ کرائے تھے. اس کی شفافیت کی عالمی مبصرین اور اقوام متحدہ نے اس کی نتائج کی تصدیق کی تھی. مصطفیٰ الکاظمی نے مزید کہا کہ انتخابات کے بعد سے اب تک پیش آنے والی صورتحال نے واضح کر دیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جمہوری اصولوں اور اقدار کی پاسداری کرنی چاہیے. شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ اون نے جنوبی کوریا اور امریکہ کے مقابلے کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کو ایک اہم دفاعی حربہ قرار دیا ہے. شمالی کوریا کی فوج کے ایٹمی ہتھیاروں کے یونٹ کی مشقوں کا معائنہ کرتے ہوئے کم جونگ اون نے صاف الفاظ میں کہا کہ پینگ یونگ اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے ہرگز دستبردار نہیں ہوگا. شمالی کوریا کے لیڈر نے 2 ہفتے پر مشتمل دور مار توپوں اور فضائیہ کی مشقوں میں شرکت کے دوران امریکہ کو کھلا دشمن قرار دیا اور کہا کہ امریکہ سے مذاکرات بے معنی ہیں. کم یونگ اون نے اس موقع پر کہا کہ شمالی کوریا کی فوج اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے اہم یونٹ کو ہر قسم کی جنگ کی روک تھام کی غرض سے برقرار رکھے گی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ایٹمی صلاحیت کو محفوظ رکھیں گے تاکہ کسی بھی وقت پیش آنے والی کسی بھی صورتحال سے فوری طور پر نمٹا جا سکے. شمالی کوریا کے لیڈر نے زور دے کر کہا کہ ان مشقوں نے ان پر مزید ثابت کر دیا ہے کہ جنگ کو روکنے کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کا مرکزی کردار ہو سکتا ہے. پینگ یونگ نے ان مشقوں کو امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ مشقوں کا براہ راست جواب بھی قرار دیا. ادھر امریکہ نے مشقوں کے بہانے شمالی کوریا پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے, جو اس بات کی علامت ہے کہ پینگ یونگ کو مرعوب کرنے کے لیے ان کی فوجی دھمکیاں بے اثر رہی ہیں. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین, ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان میں سیاسی چپکلش کے حوالے سے جائزہ لیں گے. سائفر لیکس کے بعد ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور کہ ایک مبینہ آڈیو لیک جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے, اور رپورٹوں میں یہ بتایا گیا کہ آڈیو لیک میں عمران خان کو اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد سے قبل ارکان کی خرید و فروخت کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے سنا گیا ہے. اس سے قبل 28 اور 25 ستمبر کو آپ کو یاد ہوگا کہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی, جس میں وہ کسی سرکاری عہدیدار کو اپنی بھتیجی کے شوہر کے لیے ہندوستان سے مشینری منگوانے کی سفارش کر رہے ہیں. صورتحال کس طرف جا رہی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام, بہت شکریہ.
ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں اس وقت جو سیاسی جو منظرنامہ ہے وہ بہت کمپلیکس دکھائی دے رہا ہے, کئی باتیں سامنے ہیں. ایک طرف تو حزب اقتدار میں شامل یعنی حکمران جو مخلوط اتحاد ہے اس میں شامل جماعتیں ہیں, ان کے درمیان بھی کچھ نظریاتی اور اختلافات کی باتیں, خاص طور سے انتخابات کے حوالے سے آئندہ. اس کے علاوہ عمران خان صاحب مسلسل زور لگا رہے ہیں, پریشر لگا رہے ہیں, وہ لانگ مارچ کی کال کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو نئے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے اس پر خاصا انہوں نے اسٹریس کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سخت بیان دیا, انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت ایک بار پھر حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں. سیاسی منظرنامے کی جو ایک مختصر سا اگر ہم جائزہ لینا چاہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر گفتگو کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے نا, اس وقت 3 سے 4 بڑے موضوع اصل موضوع ہیں, اور اس کے ذیل میں پھر باقی چیزیں ہیں. اس میں اس وقت سب سے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ برننگ کویسچن ہے, یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, اصطلاحاً کہہ رہا ہوں, وہ عمران خان کا لانگ مارچ ہے. دوسرا موضوع اگر ہم کہیں تو وہ نواز شریف کی واپسی ہے, اور تیسرا اگر اس میں نکالے نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہے, اور چوتھا موضوع اگر اس میں شامل کریں کہ جو اس وقت سنجیدہ حلقوں میں زیادہ زیر بحث ہے, وہ پاکستان کے آرمی چیف کا ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ امریکہ کا دورہ. یعنی ہم اس کو چار, جو سیاسی میدان میں, البتہ سیلاب ایک خود بہت بڑا ایشو ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا پڑے گا کہ اس وقت ان چار سوالوں پہ یا ان چار ایشوز پہ زیادہ بات ہو رہی ہے. سیلاب جو ہے وہ دوسری تیسری ترجیح میں چلا گیا ہے. اقتصادی صورتحال بھی حتیٰ اس پہ بھی اتنی شدت سے بحث نہیں ہو رہی جتنی ان چار چیزوں پہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اسی کے ذیل میں پھر اب جتنی سرگرمیاں ہیں اسی میں ہیں. اب لانگ مارچ, خان صاحب نے ابھی تو جمعے کے دن غالباً جیل بھرو تحریک کی بھی بات کیا, لیکن ابھی تک کوئی جیل بھری نہیں گئی, یعنی کسی نے ابھی تک کسی کو کچھ کہا نہیں ہے کہ کب سے یہ تحریک شروع ہے. البتہ اس پہ ان کے مخالفین تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے, ان کی پارٹی نے اس پہ ریسپانس نہیں دیا, انہوں نے ایک ایشو دیا ہے لیکن پارٹی اس پہ خاموش بیٹھ گئی ہے, یعنی اس پہ عمل نہیں کیا. دوسرا جو ایشو تھا وہ ظاہر ہے, البتہ اس کے ساتھ اگر ہم ملائیں تو بڑی دلچسپ صورت بنتی ہے کہ پنجاب اور وفاق کے درمیان جو چپکلش ہے, بلکہ میں اس کو یہ کہوں کہ اپوزیشن اور حکمران طبقے کے درمیان جو چپکلش ہے اس لانگ مارچ کے تناظر میں, وہ خود ایک وفاقی وزیر داخلہ کے بلا ورنٹ جو ہے وہ
گرفتاری
کے وارنٹ ہے. یعنی یہ خود ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ملک کا وزیر داخلہ جو ہے وہ خود عدالت کو مطلوب ہے, اس کے لیے وارنٹ جاری ہیں, وہ کسی وقت بھی جو اس کو گرفتار قانونی لحاظ سے کیا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان میں بڑے معجزے ہوتے رہتے ہیں, اور ان معجزوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے اس کو چوری کے الزام میں یا اس پہ کئی طرح کے الزامات لگاتے ہیں, وہ پرائم منسٹر کے طیارے میں بیٹھ کے فرار کر جاتا ہے, پھر وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں چند سالوں کے بعد, پھر وہ پرائم منسٹر کے طیارے میں بیٹھ کے واپس بھی آ جاتا ہے, کرایہ بھی اپنی جیب سے نہیں دیتا. یعنی اس حد تک وہاں پہ معجزے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ ایک وفاقی وزیر داخلہ کو جو ہے اس کے آپ نے وارنٹ جاری کر دیے, اور وہ جواب میں کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمارے جاری کیے ہیں تو وفاق کے اندر تو ہم آپ کو اسلام آباد میں ہم بھی گھسنے نہیں دیں گے, وفاق کے اندر جو آئے گا اس کے بھی ہم وارنٹ جاری کریں گے. بہرحال یہ ایک, لیکن یہ سارا اسی تناظر میں ہے عمران خان کے لانگ مارچ کے عنوان سے. اب دوسرا مسئلہ جو نواز شریف کی واپسی ہے, اس عنوان سے جو میاں نواز شریف صاحب نے جو ابھی لائن لی ہے جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے, یہ خود انہوں نے اپنے لیے کچھ مشکلات بھی پیدا کر دی ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سزا دی نہیں گئی, دلوائی گئی ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ایسی قوتیں تھیں کہ جو اس سزا کی باعث بنی ہیں. اب اس میں دو چیزوں کو انہوں نے واضح طور پہ, یعنی جسے کہتے ہیں انڈیکیٹ کر دیا, ان کو بتا دیا ہے, اور دونوں پاکستان کے جو ہیں وہ پول ستون ہیں جن کی طرف ان کا اشارہ ہے. یعنی اگر وہ غیر مرئی قوتیں کہتے ہیں یا جس کو وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں، کبھی وہ اس کے لیے جو ہے وہ خاکی وردی کہتے ہیں، مختلف نواز شریف صاحب ان کے لیے اصطلاحیں استعمال کرتے رہے، اور دوسری طرف خود آپ کی پوری جوڈیشری آ جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی پیچھے سے بیٹھ کے جوڈیشری سے اپنے مرضی کے فیصلے لے سکتا ہے، یعنی آپ نے دو اداروں کو تقریباً جو ہے وہ
ڈیمالش کر دیا ایک طرح سے،
وہ کر دیا نا بالکل، اس کی حیثیت ختم کر دی۔ اب اس حالت میں آیا نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں کہ جب دو اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں، یا تو یہ دونوں ادارے بالکل ہینڈز اپ کر دیں بھی میاں صاحب نے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے، غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے وہ، دونوں ادارے
صحیح،
یا تو اس پہ آ جائیں تو پھر تو میاں صاحب کی واپسی بنتی ہے۔ اور اگر ان کے اندر بھی جو اب ظاہر پی ٹی آئی والے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں اور اٹھانا چاہیے بھی انہیں کہ بھئی آپ پی ٹی آئی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ یہ اداروں پہ حملہ کر رہے ہیں، جبکہ
صحیح
خود جو ہے میاں صاحب مثلا اپنی پریس کانفرنس میں، اور تیسرا جو ایشو
جی
وہ آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے، نومبر کا مہینہ ایک مصیبت بن گیا ہے پاکستان کے لیے، یعنی کس دنیا میں آرمی چیف کی تبدیلی پہ اتنا شور شرابہ ہوتا ہے، یعنی یہ ہم تو ایک پولیٹیکل سائنس کے ایک اسٹوڈنٹ یا ایک صحافت کے ایک اسٹوڈنٹس کے عنوان سے دیکھتے ہیں دنیا کے کس ملک میں نہیں ہے، پتہ نہیں یہ پاکستان جس کو ہم ایک ایٹمی ملک ہے بھائی، ایک ایٹمی کلب میں شامل ہے، دنیا کے اہم ترین ممالک میں شامل ہے مسلمان آبادی کے لحاظ سے اور اپنے ایک ماضی کے لحاظ سے، اور ایک ایشو پہ آ کے پوری قوم کو جیسے کہتے ہیں نا ایک فوبیا میں مبتلا کر دیا اب، اور پھر اس کے ساتھ جب وہ جو آرمی چیف ہیں وہ جب امریکہ میں جاتے ہیں، آئی ایس آئی کے چیف کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، آپریشنل جو ان کا فوج کا جو مین ایک بڑا یعنی عہدہ ہوتا ہے اس کے تمام اہم افراد جاتے ہیں، اور وہاں سے جا کے ایک بیان آتا ہے کہ میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں، یعنی وہ اسلام آباد میں بھی نہیں آیا وہ بیان، جب واشنگٹن سے یہ بیان آیا تو اس کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کی بدقسمتی کہیں اس لحاظ سے، یا اس نظام کی کمزوری ہے کہ نان ایشوز ایشوز بن گئے ہیں،
اور ایشوز جو ہیں ایشوز
جو ہیں سیلاب میں لوگ ڈوب رہے ہیں، ابھی تک پانی کھڑا ہے سندھ کے علاقوں میں، آئندہ کیا ہوگا، وہاں پہ فصلیں کیا ہوں گی، لوگ کیا کریں گے، آباد کیسے ہوگا سلسلہ، اس پہ نہ میڈیا اس انداز سے بول رہا ہے، نہ حکومت کی طرف سے، نہ اپوزیشن کی طرف سے، اور وہ ایشو جو ہے وہ بالکل اس وقت جو ہے وہ پسے پشت ڈال دیا گیا۔
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب گفتگو کو جاری رکھیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر سماجی رہنما مظہر کاظمی صاحب۔ مظہر صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام۔
مظہر صاحب، راشد صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، کافی انہوں نے اچھے نکات کی جانب اشارہ کیا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی عمومی فضا آپ کیسی دیکھ رہے ہیں اس وقت جو موجودہ صورت حال، اس حوالے سے پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ مشکلات ہیں اس کے پس پردہ عوامل کیا ہیں، کون قوتیں ہیں کہ جو پاکستان میں اس ساری صورتحال کا سبب بن رہی ہیں؟
میں گزارش یہ کروں گا کہ اس وقت اگر ایک سرسری نظر سے دیکھا جائے تو پاکستان میں قانون، انصاف اور کوئی جیسے انسانی معاشروں میں حکومتوں کا عمل دخل ہوتا ہے وہ پاکستان میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس کے پیچھے وہ دشمن ہیں جو اصل میں مسلم امہ کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، وہ اس کے پیچھے وہ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ، آزاد حکومت اور آزاد ادارے جنم لیں، اور اقتصادی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اس ملک کی اقتصاد کو تباہ کر دیا جائے، کیونکہ جب کسی ملک کی اقتصادی حالت تباہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس کی عوام یا اس کی حکومت یا اس کا کوئی بھی ادارہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ تو اس کے پیچھے اس میں کوئی شک نہیں، 75 ایئر سے ان سارے عوامل کے پیچھے ایک ہی طاقت نظر آئی ہے قائد اعظم کی رحلت کے بعد، اور وہ ہے امریکہ۔ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو اپنا ایک ہواری، اپنا دست نگر سمجھا ہے، اپنا غلام سمجھا ہے، اور اپنی پالیسیاں جو ہے وہ انڈائریکٹلی مسلط کرتا رہا ہے، لیکن اس وقت ہوتا یہ رہا ہے کہ وہ خفیہ طور پہ بہت سے لوگ جو ان تھے ان کو تو پتا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کون کر رہا ہے، لیکن عام لوگ جو ہے وہ تقسیم تھے اس معاملے میں، کچھ کہتے تھے کہ یہ امریکہ کا عمل دخل ہے، کچھ کہتے تھے اس نے کیا کرنا ہے عمل دخل کر کے، تو تب تک تو یہی ہوتا رہا۔ لیکن اب اس صورتحال، یہ اسپیشلی ریجیم چینج کے بعد، وہ تمام عوامل جو 75 سال سے یہ مظلوم پاکستانی عوام برداشت کرتی رہی ہے اور اپنے تمام تر وسائل ہونے کے باوجود کھڑی نہیں ہو سکی, تو وہ ساری کھل کے سامنے آ گئی ہے. اب پاکستان جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ تین حصوں میں تقسیم ہے.
صحیح.
پاکستان کی عوام, پاکستان کی وہ حکومت جو بظاہر سامنے نظر آ رہی ہے, اصل وہ حکومت نہیں ہے, وہ گٹ پتلی ہیں جن کو پیچھے سے کوئی آپریٹ کر رہا ہے, اور تیسری طاقت وہ ہے جو ان سامنے نظر آنے والے نام نہاد حکمرانوں کو آپریٹ کر رہے ہیں, اور اصل میں ان آپریٹ کرنے والوں کو بھی پیچھے سے کوئی اور آپریٹ کر رہا ہے جو 75 سال سے پاکستان کے نظام کو, پاکستان کی سارے عدلیہ کو, پاکستان کے اداروں کو جس نے اباج بنا کے رکھا ہوا ہے, اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, اور یہاں پہ لوگ بکتے رہے ہیں, کوئی اقتدار کے نام پہ بکتے رہے ہیں, کوئی ڈالرز کے نام پہ بکتے رہے ہیں, کوئی دھمکیوں اور دوست داندلی کے نام پہ جو ہے وہ ان کو دبائے رکھا گیا, لیکن اصل یہ ہے کہ کبھی بھی پاکستان میں حقیقی آزادی اور حقیقی حکمرانی کا دور نہیں آیا. جب بھی ہوا ہے تو جی. اس سے پہلے بھی رجیم چینج ہوتی رہی ہیں اور اس کے پیچھے بھی امریکہ ہی رہا ہے, لیکن کیونکہ وہ اس انداز سے نہیں ہوئی تھی, انہوں نے کھل کے وہ مخالفت نہیں کی تھی. ایک ذوالفقار علی بھٹو نے چیلنج کیا تھا, اس وقت جمی کارٹر کا دور تھا, اور اس کو چیلنج کیا تھا کہ یہ سارا جو تم کر رہے ہو یا تمہاری حکومت جو کر رہی ہے جی. میں اس کے خلاف کھڑا ہوں, تو لیکن اس کے بعد کسی نے نہیں کیا. اب جو اسپیشلی ریجیم چینج ہوئی ہے, لوگوں کے دلوں میں عوام تو پہلے ہی امریکہ کے خلاف تھی, 80% یا 90% لوگ جو ہیں وہ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں, شروع سے ہی نفرت کرتے ہیں. آپ کھل کے وہ, کیونکہ امریکہ بے نقاب ہو گیا ہے اور اس نے یہاں پہ جو اپنے حواری پیدا کیے ہیں ان سے اور امریکہ سے عوام کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی ہے, اور انہیں اپنے سامنے ایک ایسا بندہ لیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے.
بہت شکریہ جناب مظہر کاظمی صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
سامعین ابھی آپ پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جو لے کے شفاعت کا یقین لے تھے گھر سے, جو لے شفاعت کا, جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے. تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے.
اس دل
سامعین، نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جہنم اہل معصیت کے لیے بدترین منزل ہوگی، جہاں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے، پیشانیوں کو پیروں سے جوڑ دیا جائے گا، اور تارکول اور آگ کے تراشیدہ لباس پہنائے جائیں گے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، جہنم کتنی بدترین جگہ ہے اور اس کا عذاب بہت ہی سخت ہوگا، جس میں گرمی شدید ہوگی، جس کے دروازے بند ہوں گے، اس میں شرارے بھی ہوں گے اور شور و غوغا بھی، بھڑکتے ہوئے شعلے بھی ہوں گے اور ہولناک چیخے بھی۔ نہ یہاں کے رہنے والے کوچ کریں گے اور نہ ہی یہاں کے قیدیوں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ یہاں کی بیڑیاں جدا ہو سکتی ہیں، نہ اس گھر کی کوئی مدت ہے جو تمام ہو جائے، اور نہ ہی اس قوم کی کوئی اجل ہے جو ختم کر دی جائے۔ جس وقت گناہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ عذاب جہنم کو دیکھیں گے، تو حسرت و یاس اور ندامت سے ان کی سانسیں رک جائیں گی، اور اس وقت وہ اپنے سرداروں اور رہبروں سے برات کا اظہار کریں گے، اور ان کی زبان پر اے کاش اے کاش ہوگا، اور کہیں گے کاش میں نے اپنی زندگی کے واسطے کچھ پہلے بھیجا ہوتا، ہائے افسوس کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، یقیناً اس نے ہمارے پاس نصیحت آنے کے بعد ہمیں بہکایا۔ بے شک یہ لوگ ندامت کے عالم میں بڑی پریشانی کا سامنا کریں گے، دنیا میں لوٹنے کی حسرت کرتے ہوئے چلائیں گے کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم نیک اعمال انجام دیں اور مومنین میں سے ہو جائیں، اور پکاریں اور چلائیں اے کاش ہمیں اب دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملتا تو ہم ضرور ایمانداروں میں سے ہوتے، پروردگارہ اب ہم کو یہاں سے نکال دے تو جو برے کام ہم کیا کرتے تھے اسے چھوڑ کر نیک کام کریں گے۔ اہل جہنم کی آرزوئیں سراب ہو جائیں گی، کیونکہ آخرت میں اطاعت، توبہ اور اظہار پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ صادق ہوتے تو دنیا میں جہاں اعمال کی جگہ تھی توبہ اور ندامت کا اظہار کرتے، مگر قرآن کریم ان کے جواب میں کہے گا، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو بھی جس چیز کی مناہی کی گئی ہے اسے ضرور انجام دیں گے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لیکن اس موقع پر جواب دیا جائے گا، ہاں بالکل سچ ہے، تب خدا فرمائے گا، چونکہ دنیا میں اس سے انکار کرتے تھے، پھر خداوند عالم ان سے کہے گا، دور ہو جاؤ، تم کو اسی میں رہنا ہے اور اب مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت ان کے دل میں حسرت رسوائی میں اضافہ ہو جائے گا اور رحمت و مغفرت سے محرومی اور ناامیدی ہوگی۔ پس اس وقت جہنم میں مذمت، ملامت اور مردوں کی حالت میں داخل ہوں گے، اور جیسے ہی ملائکہ ان کو جہنم کی طرف لے کر چلیں گے تو ان کے دل میں خوف و وحشت طاری ہوگا اور اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، جب کسی گروہ کو اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ اعتراف و اقرار کریں گے کہ ہاں، ہمارے پاس ڈرانے والا تو ضرور آیا تھا، مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا، خدا نے تم پر کچھ نازل نہیں کیا، تم تو بڑی گہرائی کے ساتھ گمراہی میں ڈوبے ہو۔ اور یہ بھی کہیں گے کہ اگر ان کی بات سنتے یا سمجھتے تو آج دوزخیوں میں نہ ہوتے، اور جس وقت وہ یاس و ناامیدی میں گھر جائیں گے تو داروغہ جہنم سے کہیں گے، اے مالک، اگر تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے تو بہت اچھا ہو، مگر جواب ملے گا کہ تم اب یہیں رہنے والے ہو اور ہمیشہ اسی میں جل جل کر رہو گے۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ایک سامع کا خط۔ محترمہ رانا فاطمہ رضوی صاحبہ، محلہ کاظمین، لکھنؤ، یو پی، ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام بہت ہی غور اور پابندی سے سنتے ہیں، ہمیں یوں تو سبھی پروگرام اچھے لگتے ہیں لیکن صبح امید بہت پسند ہے، اسی طرح مناسبتی پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، معلومات ملتی ہے، خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترمہ رانا فاطمہ رضوی کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کچھ لوگ ایک شخص کو اس کے بیٹے کے ہمراہ حاکم کے پاس لے گئے تاکہ انہیں کوڑے مارے جائیں۔ حاکم نے سب سے پہلے باپ کو زمین پر لٹایا اور 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ اس نے تمام کوڑے برداشت کیے لیکن اف تک نہ کیا اور نہ آہ و فغاں کی۔ پھر لڑکے کی باری آئی، جیسے ہی لڑکے پر پہلا کوڑا پڑا اس کے باپ نے نالہ و فریاد بلند کر دی اور شور مچانے لگا۔ حاکم نے کہا، تمہیں 100 کوڑے لگائے گئے، اس کے باوجود تم نے ذرہ برابر بھی آہ و فریاد بلند نہ کی اور نہ ہی چیخ و پکار کی، اور اب جب کہ تیرے بیٹے کو ابھی صرف ایک کوڑا ہی مارا گیا ہے تو تو نالو فریاد کر رہا ہے۔ اس کے باپ نے کہا، کوڑے کی وہ مار میرے بدن پر پڑ رہی تھی اس لیے میں نے برداشت کر لیا، لیکن اس وقت جو کہ کوڑا مارا جا رہا ہے وہ میرے لڑکے کو نہیں بلکہ میرے قلب و جگر پر پڑ رہا ہے، لہذا میں اسے برداشت نہیں کر پایا اور میرے منہ سے چیخ و پکار کی آواز بلند ہو گئی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ کو خدائے بزرگ و برتر کے سپورٹ کرتے ہیں، سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 مہر، 14 ربیع الاول اور 11 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چودہ ربیع الاول سن 64 ہجری قمری کو یزید بن معاویہ واصل جہنم ہوا۔ یزید ایک فاسق و فاجر اور ظالم حکمران تھا۔ اس نے اپنی عمر کے 37ویں سال سے 3 سال اور 9 مہینے تک حکومت کی۔ یزید نے اپنے دور حکومت میں نہایت ظالمانہ کام کیے، جن میں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں کا قتل، مدینہ منورہ پر وحشیانہ حملہ، مکے پر حملہ اور خانہ خدا کے انہدام کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ یزید عیش و عشرت میں مصروف رہتا تھا اور اسلامی قوانین کا برسر عام مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے خاندان رسول پر جو ظلم و ستم ڈھائے، ان کے باعث مسلمانوں کے درمیان اس کی شخصیت قابل نفرت قرار پائی۔ سن 61 ہجری قمری میں کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید کی فاجر و فاسق حکومت کی قلعی کھل گئی، جس سے اہل بیت علیہ السلام کی جد و جہد اس کی حکومت کے خلاف اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ چودہ ربیع الاول سن 325 ہجری قمری کو معروف ایرانی ادیب اور عربی و لسانیات کے ماہر ابو الحسن احمد بن فارس قزوین شہر کے قریب پیدا ہوئے۔ انہوں نے تعلیم کا آغاز اپنے والد کے پاس کیا۔ ان کو دینی علوم کے حصول کا بہت زیادہ شوق تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ایران اور عراق کے مختلف شہروں کا سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ ان کو فقہ، حدیث، نحو، شاعری اور ادب میں بہت شہرت حاصل ہوئی۔ ابن فارس نے بہت سے شاگردوں کو علم سے آراستہ کیا اور ان کے متعدد شاگرد بعد میں ممتاز علماء کی صف میں شامل ہوئے۔ ابن فارس کو متعدد دینی علوم پر عبور حاصل تھا، لیکن ان کو زیادہ شہرت ادب اور لغت میں مہارت کی بنا پر حاصل ہوئی۔ سن 395 ہجری قمری میں رے شہر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ چودہ ربیع الاول سن 1019 ہجری قمری کو محمد بن حکیم، جن کو چینی چنگ جائی مائی کے نام سے جانتے ہیں، ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد کا تعلق سمرقند سے تھا۔ وہ 9 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ چین چلے گئے اور اپنی پوری عمر چین میں اسلامی ثقافت کی تبلیغ و ترویج میں گزاری۔ چنگ جی مائی نے تبلیغ کے دوران زیادہ تر مساجد کے احیاء اور تعمیر پر توجہ دی۔ انہوں نے چین ہی میں اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا اور اس کے بعد وہیں فارسی، عربی اور دینی تعلیم کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، جن میں سے بہت سے دینی تعلیم کے سلسلے میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ محمد بن حکیم کی قابل قدر خدمات میں جی نین کی جامع مسجد کی تاسیس کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ گیارہ اکتوبر سن 1899 عیسوی کو جنوبی افریقہ میں مقیم ہالینڈ کے سفید فاموں جنہیں بوئر کہا جاتا ہے اور انگریزوں کے درمیان خونریز جنگ شروع ہوئی۔ انگریز فوجی سن 1841 میں افریقہ کی سرزمین کو اپنی نو آبادیات میں شامل کرنے کی غرض سے جنوبی افریقہ میں داخل ہوئے اور رہائشی علاقے تعمیر کرنے کے بعد وہاں مقیم ہو گئے۔ جنوبی افریقہ میں سونے اور ہیروں کی کانوں کی دریافت کے بعد وہاں یورپی خاص طور سے انگریز مہاجرین کی آمد کا تانتا بن گیا۔ بوئر قوم اس آمد کی مخالف تھی، اسی بنا پر انگریز مہاجرین کے خلاف جنگ شروع کر دی، لیکن برطانوی حکومت کی طرف سے مہاجرین کی حمایت کی بنا پر بوئر قوم کو شکست اٹھانی پڑی۔ اس طرح جنوبی افریقہ برطانوی استعمار کے زیر تسلط آ گیا۔ جنوبی افریقہ نے سن 1931 میں آزادی حاصل کی۔ انیس مہر سن 1363 ہجری شمسی کو مفسر قرآن اور تہران یونیورسٹی کے ایک پروفیسر آیت اللہ الحاج مرزا خلیل قمرئی نے وفات پائی۔ انہوں نے فقہ، اصول فقہ اور دیگر علوم قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ سے حاصل کیے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فلسفے کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ قمرئی کو سن 1341 ہجری شمسی میں شاہ کی غلط اور ظالمانہ پالیسیوں کی مخالفت کے سبب گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تہران یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں درس و تدریس کی ذمہ داری سنبھالی۔ آیت اللہ قمرئی نے عربی اور فارسی زبانوں میں متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں تفسیر قرآن اور شرح نہج البلاغہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی، واعوذ به من شر الشیطان الذی یزیدنی ذنبا الى ذنبی، اللهم اجعلنی من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنی من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنی من اولیائك فإن اولیائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.